بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ترجمة الباب شروع ہوا تھا، باب جلود المیتۃ قبل ان تدبغ، مردار کے چمڑے کے متعلق یہ باب ہے، دیباغت دینے سے پہلے کیا اس کو بیچنا صحیح ہے یا اس کو بیچنا صحیح نہیں ہے، کہ مردار کا چمڑا اگر دیباغت نہیں دیا گیا تو اس کی خرید و فروخت جائز ہے یا اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. اس سلسلے میں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ امام زہری کے مسلک پر ہے. ان دونوں بزرگوں کا مسلک یہ ہے کہ مردار کا چمڑا پاک ہے، اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز ہے، چاہے اس کو دیباغت دی گئی ہو یا اس کو دیباغت نہ دی گئی ہو. ہر حال میں دیباغت دی گئی ہو، دیباغت نہ دی گئی ہو، مردار کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اور یہ چمڑا پاک بھی ہے. ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ اس کو ہم کھا نہیں سکتے، کھانے کے علاوہ اس کا ہر استعمال جائز ہے دونوں بزرگوں کے نزدیک. جبکہ ائمہ اربعہ کا مسلک یہ ہے کہ دیباغت سے پہلے مردار کے چمڑے کی بیع ناجائز ہے. چاروں ائمہ کرام اس کے اندر متفق ہے. ائمہ کرام اربعہ رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مردار ناپاک، اس لیے مردار کو خریدنا بیچنا بھی ناجائز. تو جب مردار ناپاک ہے، اس کو خریدنا بیچنا ناجائز ہے، تو مردار کی جو کھال ہوگی وہ بھی مردار کے گوشت کے حکم میں ہوگی، اور مردار کے گوشت کا جو حکم ہے وہی حکم جو ہے اس کی کھال کا بھی ہے. یہ ائمہ اربعہ کا مسلک ہے. خاص طور پر دیباغت دینے سے پہلے کھال بیچنا اور خریدنا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ناپاک ہے. ہاں، جب اس کو دیباغت دے دی جائے گی تو وہ چمڑا پاک ہو جائے گا، پھر اس کو بیچنا جائز ہو جائے گا. جب بیچنا جائز ہو جائے گا تو اس دیباغت دیے ہوئے چمڑے سے دوسرے فائدے اٹھانا بھی جائز ہے. مثلاً یہ کہ آپ اس میں سے مشکیزہ بنا دو، مثلاً یہ کہ اس کو بچھونا بنا دو، دسترخوان بنا دو، ارے لیدر جیکٹ بنا دو، سب شکل اس کے اندر جائز ہو جاتی ہے دیباغت دینے کی وجہ سے. جی.
وبه قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابي عن صالح قال حدثني ابن شهاب ان عبيد الله بن عبد الله اخبره ان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعنهم عن اجمعين اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هل استمتعتم بها؟ قالوا انها
یہ عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ ابن مسعود مدینۃ المنورہ کے سات مشہور فقہائے کرام میں ان کا نام آتا ہے. وہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے ان کو یہ بات بتلائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ایک مری ہوئی بکری سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیوں تم لوگ اس کے چمڑے سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو؟ بکری مر گئی تھی تو ایک صاحب بکری کو کھینچ کر کے لے جا رہے تھے, گاؤں کے باہر ڈالنے کے لیے لے جا رہے تھے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس کے چمڑے سے کیوں فائدہ نہیں اٹھاتے؟ احاب کچے چمڑے کو کہتے ہیں, دباغت سے پہلے کا کچا چمڑا. تو موجود لوگوں نے عرض کیا, حضور یہ تو مریلی بکری بکرا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مریلا ہے تو اس کا کھانا حرام ہے, اس کے چمڑے سے فائدہ اٹھانا تھوڑا ہی ممنوع ہے. یہ آپ نے ارشاد فرمایا. اب اس حدیث شریف کی بنیاد پر امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ استمتعتم جو حضور نے ارشاد فرمایا, اس سے معلوم ہوتا ہے کہ چمڑے کو بیچنا بھی جائز, اس کی قیمت سے فائدہ اٹھانا بھی جائز. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے استدلال کیا. لیکن ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے استمتاع کے متعلق جو بات ارشاد فرمائی تو اس میں معروف طریقے سے, یعنی اس سے فائدہ اٹھانے کا جو معروف طریقہ ہے اس کے اوپر اس کو محمول کیا جائے گا, اور چمڑے سے فائدہ اٹھانے کا معروف طریقہ یہ ہے کہ اس کو دباغت دے دی جاتی ہے, اور دباغت دینے کے بعد اس سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. تو جو چیز معروف ہو کل مشروط, لہذا آپ کے ارشاد عالی میں دباغت خود بخود شامل ہو جاتی ہے. اسی لیے اب گویا کہ دباغت دے دی گئی ہو تو وہ چمڑا پاک ہو جائے گا, لہذا اس سے فائدہ اٹھانا بھی جائز, اس کو بیچنا اور خریدنا بھی جائز. اس طرح ائمہ اربعہ فرماتے ہیں. ائمہ کرام کی سلسلے میں ایک دوسری دلیل یہ ہے کہ آگے چربی کا مسئلہ آ رہا ہے, امام مستقل ترجمۃ الباب قائم کر رہے ہیں. چربی کا جو مسئلہ آ رہا ہے اسی کے حکم میں چمڑا بھی ہے, یعنی چربی اور دباغت سے پہلے کا چمڑا دونوں ایک درجے کے اندر ہے. اسی لیے کہ جانور کے اندر سے جب کھال اتاریں گے تو وہیں چربی بھی ہوگی, وہیں چمڑا بھی لگا ہوا ہوگا, تو دباغت سے پہلے کا چمڑا چربی ہی کے حکم کے اندر ہے. لہذا جو چربی کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں واضح الفاظ میں بیان فرمایا وہی حکم یہاں بھی آئے گا, یعنی کہ اس کی بے ممنوع ہے, اس کو بیچ نہیں سکتے ہیں. یہ جو ہے اس روایت کے اوپر ائمہ اربعہ کا کہنا ہے. اب یہاں ایک خارجی مسئلہ اس باب کے متعلق سمجھو. قدیم زمانے کے اندر جو دباغت کے طریقے تھے اب وہ طریقے عام متن رائج نہیں رہے. پہلے گاؤں گاؤں کے اندر دباغت دینے والے ہوتے تھے جن کو ہمارے یہاں گجراتی میں کھالپا کہتے تھے, اور بستیوں میں مستقل محلے ہوتے تھے جس کو خلپا واڑ کہا جاتا تھا، اور وہاں کے لوگ یہی کام کرتے تھے دیباگت دینے کے۔ اب وہ تقریباً بند ہو گئے، اب سب جگہ کے اوپر جو ہے دیباگت نئے طریقے سے دی جاتی ہے، یعنی فیکٹریوں میں حوالے کر دو اور وہاں اس کو کیمیکل وغیرہ لگا کر کے دیباگت دیے جاوے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کچا چمڑا بیچنا چاہے، جیسا کہ ہمارے یہاں اب سے کچھ سال پہلے تک بستیوں کے اندر قربانی کی خالیں جمع کی جاتی تھی اور پھر اس کو لوگ بیچتے تھے، فروخت کر دیتے تھے، اور اس کے جو پیسے آتے تھے وہ غربا، فقرا، مساکین، مختلف اس طرح کے کاموں میں استعمال کیے جاتے تھے۔ تو حضرت الاستاد مفتی شہید صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایسے حالات میں یوں فرماتے تھے کہ بھائی چمڑے کو نمک لگا دو، چمڑا جب اتار لیا جاتا ہے تو اس کا جو باطن والا حصہ ہے وہ نمک بھر دیا جاتا ہے، نمک بھر کر کے اس کو لپیٹ کر کے رکھ دیا جاتا ہے تو وہ کافی دنوں تک ٹھیک ٹھاک رہتا ہے، خراب نہیں ہوتا ہے۔ پھر اگر اس میں تھوڑی زحمت یہ بھی مزید کر لی جاوے کہ جو نمک اچھی طرح لگایا گیا ہے وہ صاف کر دو اور جو ہے اچھی طرح اس کی صفائی کر دو تو وہ مثل دیباگت ہو جاتا تھا، تقریباً دیباگت جیسا ہی ہو جاتا تھا، یعنی وہ نمک کافی دن تک لگا رہے، پھر نمک سے اچھی طرح اس کی صفائی کر لیوے تو چربی چکنا پن کا مادہ سب صاف ہو جاتا تھا، تو وہ مثل دیباگت ہو جاتا تھا۔ تو اب یہ پاک کی طرح ہی ہو جایا کرتا تھا۔ تو مردار کے اندر بھی ضرورت کے وقت کے اوپر اس طریقے سے نمک ومک لگا کر کے اچھی طرح اس کو صاف واف کر کے مثل دیباگت کر کے اس کو بیچ سکتے ہیں ضرورت کے پیش نظر۔ یہ کہ اس قسم کی کوئی اہم ضرورت آوے تو اہل علم مل کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے مطابق فتویٰ دے دے کہ بھائی امام بخاری کے نزدیک تو مردار کا چمڑا قبل از دیباگت بھی بیچنا جائز ہے۔ تو بڑی مقدار کے اندر اگر کہیں جانور مر گئے اور جانور والوں کو بڑا نقصان ہو گیا، ایسے موقع کے اوپر اس کے اوپر بھی فتویٰ دے سکتے ہیں کہ چمڑے نکال نکال کر کے نمک لگا کے صفائی کر کے بیچو، وہ تو مثل دیباگت ہی ہو گیا، وہ تو ائمہ اربا کے یہاں بھی جائز ہو گیا۔ اور اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو مجبوری کے حالات میں علاقے کے علماء امام بخاری کے قول پر فتویٰ دے سکتے ہیں، جیسے کہ کبھی سیلاب آ جاتا ہے، ہزاروں کی تعداد میں جانور مر جاتے ہیں، جانور پالنے والوں کا بڑا نقصان ہو جاتا ہے، تو کہا کم سے کم اتنا تو کرو کہ یہ مرے ہوئے جانور کے چمڑے اتار اتار کر کے بیچ دو، کچھ تو پیسے آ جائیں گے، کچھ تو ان کی نقصانی کی تلافی ہو جائے گی۔ جی خنزیر کے قتل کے متعلق امام نے ترجمۃ الباب قائم کیا، تو سب سے پہلا اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تو بویو چل رہا ہے، یہاں کا خنزیر مارنے کی بات لائے امام، دونوں میں کوئی جوڑ معلوم نہیں ہو رہا ہے ترجمۃ الباب اور کتاب کے درمیان کے اندر۔ تو اس کا ایک جواب یہ دیا گیا ہے کہ جس جانور کو قتل کرنے کا حکم دیا جائے اس جانور کی بے جائز نہیں ہوا کرتی، گویا کہ ضمناً اس کی بے کے عدم جواز کے اوپر امام علی مقام استدلال کر رہے ہیں۔ اب ترجمۃ الباب کا حاصل سمجھو، باب قتل الخنزیری، باب قتل الخنزیری، کیا خنزیر کو قتل کرنا شریعت میں مشروع ہے؟ جیسا کہ خنزیر کو کھانا حرام ہے، تو اس کو قتل کرنا شریعت میں مشروع ہے یا نہیں ہے، اس بات کو بتلانے کے لیے امام نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا. تو ایک جواب آپ کو دیا گیا کہ کتاب البیوع میں قتل کو کیوں لائے، تو ایک جواب یہ کہ جس کا قتل جائز ہوگا یا جس کے قتل کا حکم دیا گیا ہوگا ایسی کی بیع جائز نہیں ہوگی، یہ مناسبت ہے. لیکن حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب اور کتاب کے درمیان مناسبت ایک دوسرے انداز میں بہت اچھی بیان فرمائی. فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دفع دخل مقدر کرنا چاہتے ہیں، یعنی ایک ممکنہ اعتراض کا جواب دینا چاہتے ہیں. دفع دخل مقدر کیسے کرتے ہیں کہ مردار پر قیاس کر کے کوئی آدمی یوں سوچے، ابھی پیچھے مردار کا باب گزرا مردار کی خال اور چمڑوں کے متعلق، تو کوئی آدمی مردار پر قیاس کر کے یوں سوچے کہ خنزیر تو ناپاکی میں مردار سے بھی بڑا ہوا ہے، خنزیر تو ناپاکی میں مردار سے بھی بڑا ہوا ہے، تو جس طریقے سے مردار کے چمڑے کی بیع امام بخاری کے نزدیک جائز ہے، اس طرح کوئی یہ نہ سوچنے لگے کہ خنزیر کو بھی بیچنا جائز ہے یا اس کے چمڑے کو بیچنا جائز ہے، تو پیچھے والے باب کے اوپر جس میں مردار کے احکام دے اس پر قیاس کر کے کوئی آدمی یہ نہ سوچ لے وے کہ جس طریقے سے مردار کے چمڑے کو بیچ سکتے ہیں، دباغت سے پہلے بیچ سکتے ہیں، تو اسی طرح مردار سے بھی زیادہ ناپاکی میں بڑا ہوا خنزیر اس کو بھی بیچ سکتے ہیں یا اس کا چمڑا بیچ سکتے ہیں، ایسا کوئی نہ سمجھے، اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ترجمۃ الباب لائے کہ خنزیر کو مار ہی ڈالو تاکہ زندہ نہ رہے اور اس کی بیع کی کوئی بات ہی نہ کرے. اس طرح امام جو ہے یہاں کتاب البیوع سے اس کا ربط ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ سمجھ میں آتا ہے. اب خنزیر کے قتل کا مسئلہ سمجھو، احناف کے نزدیک اگر کتا یا خنزیر پریشان کرتا ہو تو مار ڈالو، مار ڈالنے کی اجازت ہے، ورنہ بے ضرورت مار ڈالنے کی اجازت نہیں ہے، بلا ضرورت اس کو مار ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. اس کو بھی دوسرے جانوروں کی طرح ایک امت قرار دیا گیا ہے. قرآن کی آیت کے اندر صراحتاً موجود ہے کہ یہ جانور وغیرہ بھی الا امم امثالکم، کہ یہ تمہاری طرح ایک امت ہے انسانوں کی طرح، تو یہ تمام جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک امت قرار دیا ہے، لہذا بلا ضرورت بلا وجہ اس کو مارا نہیں جائے گا. ہاں اگر وہ تکلیف پہنچاتے ہو، پریشان کرتے ہو، مصیبت کا ذریعہ بنے ہو تو مار ڈالو، یہ احناف کا جو ہے قول ہے. اور دوسرے حضرات یہ فرماتے ہیں کہ کتا اور خنزیر کو مار ڈالنا جائز ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی کے قائل ہے کہ خنزیر کو مار ڈالو، قتل کر ڈالو. اور استدلال میں ترجمۃ الباب میں تعلیقاً ایک روایت لائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر کی بیع کو حرام کیا. اب دیکھیے امام کا عجیب و غریب استدلال کہ بیع کی حرمت سے قتل پر استدلال کیا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خنزیر کی بیع کو حرام قرار دیا، تو کیا جس کی بیع حرام ختم کر ڈالنے کا اس کو، یوں امام بخاری کا استدلال ہے، لیکن یہ استدلال محل نظر ہے، اس لیے کہ خنزیر کی بے جو حرام ہے یہ مال متقوم نہ ہونے کی وجہ سے، کہ وہ کوئی مال متقوم نہیں ہے اس لیے اس کی بے ممنوع ہے، اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی کہ اس کو مار ڈالنے کا، اسی لیے خنزیر کی بے کی حرمت سے قتل کے اوپر استدلال کرنا صحیح نہیں ہے، مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے. جی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، ارشاد فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جن کے قبضے کے اندر میری جان ہے، ان قریب تمہارے اندر مریم کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے، ان کے ابا نہیں ہے اس لیے ان کی ماں کی طرف قرآن کے اندر ان کی نسبت کی گئی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر کسی بھی عورت کا نام اللہ نے صراحتاً نہیں لیا سوائے حضرت مریم کے، اور وہ بھی ایک عقیدے کی ضرورت کے پیش نظر، حالانکہ کم و بیش 28 مومنہ غیر مومنہ عورتوں کے واقعات قرآن میں بیان کیے گئے، لیکن کسی کا نام صراحتاً نہیں ہے، صرف حضرت مریم کا نام صراحتاً ہے. اس کی ایک حکمت یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ شرفا شریفوں کی عادت ہے کہ وہ اپنے کلام کے اندر اپنی بیوی کا نام نہیں لیتے، اور عیسائی لوگ یہود حضرت مریم کو نعوذ باللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی زوجہ قرار دیتے ہیں. جب ان کو پوچھا گیا کہ تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو تو پھر لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا، تو انہوں نے اس کا اعتراف کیا. تو یہ بات بتلانی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا نام صراحتاً ذکر کیا، معلوم ہوا کہ وہ اللہ کی بیوی نہیں ہے حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا. تو عیسیٰ علیہ ابن مریم تمہارے اوپر اتریں گے، نزول فرمائیں گے. دوسری روایتوں سے پتا چلتا ہے منارۃ البیضاء کے اوپر نزول فرمائیں گے، دمشق کے مشرقی جانب کے اندر دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ سے سہارا رکھ کر کے، اور اس وقت انہوں نے دو زرد رنگ کی چادریں اوڑھی رکھی ہوگی، اور ایسے معلوم ہو رہا ہوگا کہ غسل خانے سے ابھی نکل کر کے آ رہے ہیں، ایک دم تازہ اتر رہے ہوں گے فجر کی نماز کے اندر. حکمن مقصیتن آ کر کے حاکم بنیں گے، اور لوگوں کے درمیان کے اندر انصاف سے فیصلے کریں گے، لیکن یہ فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کریں گے، اپنی شریعت پر نہیں کریں گے. فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ عیسیٰ علیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کراس کو توڑیں گے. بعض حضرات کہتے ہیں کہ کراس صلیب کو توڑنا اس سے مراد ہے نصارہ کی ذلتی، یعنی یہ چونکہ نصارہ کا مذہبی شعار ہے اس کو توڑ دیا جائے گا، یعنی نصارہ کو ذلیل کر دیا جائے گا، ان کی قوت طاقت کو بالکل لیا ختم کر دیا جائے گا. اس لیے کہ نزول عیسیٰ کے اوپر اکثر نصارہ تو ایمان لے آئیں گے، اور جو ایمان نہیں لائیں گے ان کو ذلیل کر دیا جائے گا اور حقیقت پر بھی معمول ہو سکتا ہے. نمبر دو, سب لوگ اسلام کے اندر داخل ہو جائیں گے جب عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا, اور جب اسلام میں داخل ہو جائیں گے اور جو عیسائی اسلام قبول نہیں کریں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا, تو صلیب کا وجود ہی باقی نہیں رہے گا, صلیب ٹوٹ پھوٹ کر کے ضائع اور ختم ہو جائے گی. اور عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے, یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط, خنزیر کو قتل کریں گے. تو امام علی مقام کیسے استدلال کر رہے ہیں کہ جب عیسیٰ علیہ السلام خنزیر کو قتل کریں گے تو ہمیں بھی قتل کرنا چاہیے, لہذا مارو خنزیروں کو. وَيَدْعَ الْجِزِيَةَ, اور جزیہ کو آپ موقوف کر دیں گے, یعنی جب لوگ سارے کے سارے اسلام میں آ جائیں گے, اب کوئی غیر مسلم نہیں رہے گا, تو جزیے کی بھی ضرورت باقی نہیں رہے گی, لہذا حکم جزیہ موقوف کر دیا جائے گا. وَيَفِيدَ الْمَالُ, اور مال کی کثرت ہو جائے گی, مال کی وسعت ہو جائے گی, بہ پڑے گا یعنی خوب مال و دولت ہوگی, زمین برکت کے دہانوں کو کھول دے گی, آسمان سے برکتیں برسے گی, اور دنیا میں اتنا مال ہوگا حتی لا یقبلہ احد, کہ کوئی مال قبول کرنے والا نہیں ملے گا. زکات لے کے تم گھومو گے, صدقات کو لے کے گھومو گے, لیکن کوئی لینے والا نہیں ملے گا. یہ حدیث سنانے کی عوام کو, اور کہنے کا بھائی ابھی جو مدارس کے سفرائے کرام آ رہے نے, شکریہ ادا کرو, کھلاؤ پلاؤ اور چندہ دو, ورنہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہیں مال لے کے سفیروں کو ڈھونڈنے جانا پڑے گا, پھر بھی کوئی ملے گا نہیں اور کوئی قبول نہیں کرے گا. ابھی ان کا شکریہ ادا کر کے دو ان کو چندا. تو کیا ایسا زمانہ آئے گا حتی لا یقبلہ احد, یہاں تک کہ مال کو کوئی قبول نہیں کرے گا, ایسا دور آئے گا. تو اس روایت سے امام علی مقام نے استدلال کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرماویں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے, لہذا ابھی ہم کو جہاں خنزیر ملے ہم بھی مارنے کا کام چالو کر دے رہے. یہ استدلال ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا, لیکن یہ استدلال کچھ مناسب معلوم نہیں ہوتا ہے چند وجوہات سے. پہلی وجہ سمجھو کہ حدیث میں صرف خنزیر قتل کرنے کا حکم نہیں ہے, حدیث میں تو صلیب توڑنے کا حکم بھی ہے. تو پھر کیا ہم صلیب توڑنا بھی چالو کر دے رہے کل سے؟ کیا ہم جزیہ بھی موقوف کرنا شروع کر دے رہے کل سے؟ یہ ایک بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس سے خنزیر کے قتل پر استدلال کرتے ہو تو آگے والی دو چیز پر بھی استدلال کر کے اس سلسلے میں بھی امت کو کوئی موقف بتلاؤ اپنا. دوسری بات سمجھو, اس میں ہم لوگ جانتے ہیں کہ ذمیوں کو اسلامی مملکت کے اندر بڑے حقوق دیے جاتے ہیں, اور ایک حق ان کا یہ بھی ہے کہ ان کی مذہبی چیزوں کو برقرار رکھا جائے ذمیوں کی. تو اگر عیسائی ذمی مملکہ اسلامیہ میں بستے ہو تو کیا وہاں پر بھی ہم خنزیر قتل کریں گے, صلیبے توڑنا چالو کر دیں گے؟ اس لیے کہ خنزیر تو ان کے لیے مثل بکری ہے اور صلیب ان کا مذہبی شعار ہے, اور اس کی ذمیوں کے مذہبی امور کے اندر برقرار ان کو ان کی حالت پر رکھنے کا ہمارا عہد ہے, تو کیا ہم صلیب توڑیں گے ان کی جو ذمے ہوئے ان کی؟ یہ دوسری چیز جو ہے استدلال کے اندر مانع پیدا ہو رہی ہے. تیسری چیز, اگر ابھی سے لوگوں کو خنزیر کے قتل کرنے کی ترغیب دیوے اس ترجمۃ الباب سے کہ بھائی امام بخاری فرماتے خنزیروں کو مارو, تو لوگ تو جو ہے ایسے بھی مارنے کے شوقین ہوتے ہیں, کسی کو بھی مارے کہا چلو خنزیر کو مارنے کا امام علی مقام حکم دے رہے ہیں تو سب خنزیر مارنے میں لگ جائیں گے, تو ظاہر ہے کہ ایک خنزیر بھی بچے گا نہیں, تو عیسیٰ علیہ السلام آگے کون سے خنزیر کو قتل کریں گے, بچے گا نہیں تو, تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا تو کچھ کام ہی نہیں رہے گا, اس لیے یہ استدلال جو ہے مناسب نہیں ہے جو امام نے یہاں پر پیش کیا ہے. چلو شحم اور ودک دو لفظ پہلے سمجھو پھر ترجمۃ الباب دیکھتے ہیں. شحم چربی کو کہتے ہیں, چکاس چربی جو جانور کے اندر سے نکلتی ہے کچی ہوتی ہے وہ چربی چکاس عربی میں شحم کہا جاتا ہے. پھر اس کو پگھالتے ہیں برتن میں رکھ کر کے اس کو جوش دیا جاتا ہے تو وہ پگھل جاتی ہے سیال بن جاتی ہے اور اس کے اندر سے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہے جو پگھلتی نہیں ہے وہ پھر الگ کر دی جاتی ہے اس کو سائڈ پر کر دیا جاتا ہے, بعض لوگ پھینک دیتے ہیں بعض لوگ کھا جاتے ہیں اس کو. تو پگھالنے کے بعد جو سیال چربی ہو جاتی ہے پھر تھوڑی دیر میں وہ جم جاتی ہے گھی کی طرح, تو یہ جو چربی کو پگھالنے کے بعد گھی جیسی ہو کر وہ جم جاتی ہے اسی کو عربی میں ودک کہا جاتا ہے. یہ دونوں میں فرق ہے. اب تو آپ لوگ مالداری کے دور میں جنم لیے ہوئے ہو, آج سے 25-30 سال پہلے جب غربت عام تھی تو عید الاضحیٰ کے ایام کے اندر بہت سے گھرانوں میں جانوروں کی چربی جمع کر کے پگھالی جاتی اور پگھال کر کے اس کے ڈبے بھر لیے جاتے تھے اور پورے سال اس کو سالن میں استعمال کیا جاتا تھا, چونکہ تیل مہنگا پڑتا تھا لوگ تیل کم استعمال کرتے تھے کئی دنوں تک اس چربی سے کام چلاتے تھے. اب تو ایسی چیزوں کی کوئی خاص ضرورت ہی نہیں رہی. تو ودک چربی شہم کو پگھال کر کے جو گھی تیار ہوتا ہے جو جم جاتا ہے اس کو عربی میں ودک کہا جاتا ہے. ترجمۃ الباب کا حاصل یہ ہے کہ مردار کی چربی پگھالی نہیں جائے گی اور اس چربی کو بیچا بھی نہیں, اور اس چربی کو پگھال کر کے جو گھی تیار ہوا اس کو بیچا بھی نہیں جائے گا, بیچنا بھی جائز نہیں ہے. یہ خود امام علی مقام کا موقف اور مسلک ہے, جیسا کہ پیچھے سے پہلے والے باب میں بتایا کہ ائمہ اربعہ کچے چمڑے کو اسی کے ساتھ ملحق کر دیتے ہیں. رواہ جابر عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کو نقل کرتے ہیں, گویا کہ چربی پگھال کر کے اس کو نہ پگھالا بھی نہ جاوے اور اس کو بیچا بھی نہ جاوے. جی صلى الله عليه وسلم حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر پہنچی کہ فلاں آدمی نے شراب بیچی, یعنی مسلمانوں میں سے فلاں معروف بزرگ نے شراب بیچی. پھر ابن ماجہ شریف میں اور مسلم شریف میں جہاں یہ روایت ہے وہاں فلاں صاحب کے نام کی صراحت ہے, یہ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے. حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ کسی کتابی نے جزیے کی رقم کے عوض کے اندر ان کو خمر دی تھی، اس سے جزیہ وصول کرنا تھا، وہ کتابی نے آپ کو شراب دے دی. اب حضرت جابر نے کیا سوچا کہ یہ جزیے میں شراب دے گیا ہے، اس کو ضائع کرنا اس کے بجائے اس کو بیچ دوں اور بیچ کر کے اس کی قیمت میں لے لوں. گویا کہ انہوں نے اپنا قیاس کیا، اپنا اجتہاد کیا کہ یہ جزیے میں یہ دے گیا، اب اگر شراب کو ضائع کر دیا جائے تو اتنی مالیت ضائع ہو جائے گی، اس سے بہتر ہے کہ اس کو بیچ ڈالو اور اس کا سمن جو ہے جمع کر لو. یہ حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ فلان آدمی نے شراب بیچی، تو حضرت عمر کو اطلاع ہوئی تو بہت ناراض ہو گئے، فرمانے لگے قاتل اللہ فلانن. یہ ناراضگی کے جملے ہیں کہ اللہ فلانے کو، یعنی ان کو، ان پر اللہ کی رحمت نہ ہوئے، اس طرح کا معنی کر لیوے، یا اللہ تعالیٰ ان کو نامراد ناکام کرے. علم یا عالم، کیا ان کو یہ بات نہیں پہنچی انہوں نے یہ کیا تو، کہ بھئی شراب انہوں نے بیچ ڈالی اور سمن لیا، تو کیا ان کو یہ واقعہ اور یہ خبر نہیں پہنچی ہے؟ کون سا واقعہ؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ یہودیوں کو ہلاک اور برباد کرے، حرمت علیہم الشہوم، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چربیوں کو حرام کیا تھا. شحومہما قرآن میں صراحتاً موجود ہے، چونکہ انہوں نے نافرمانی کی تو نافرمانی کی سزا میں مرغوب چیز ان کو حرام کر دی گئی، مقوی اور فائدہ مند چیز ان کے لیے حرام کر دی گئی، یعنی چربی ان کے لیے حرام کر دی گئی، تو ان کے اوپر حرام کر دی گئی چربی. تو انہوں نے کیا ہلا کیا یہودیوں نے، فجملوہا، چربی کو پگھال کر کے اس کا گھی تیار کیا، فباؤہا، اور انہوں نے اس کو بیچ ڈالا. یہ انہوں نے جو ہے ہلا کیا، تو اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، بد دعا فرمائی ان یہودیوں کے اوپر جنہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہیلے کا راستہ اپنایا، اس پر ان کے لیے لعنت اور بد دعا کی گئی. اب یہاں چند باتیں ہمیں حل کرنی ہیں. پہلی بات، حضرت جابر ابن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے بڑے آدمی نے یہ کام کیوں ایسا کیا؟ حالانکہ شراب کی حرمت تو عام تھی، لوگوں میں معروف اور مشہور تھی، پھر بھی اتنے بڑے جلیل القدر آدمی نے یہ قدم کیوں کیا؟ پہلی بات سمجھو، انہوں نے ایسا سوچا کہ شراب پینا تو حرام ہے، مگر اس کو ضائع کرنے سے بہتر یہ ہے کہ بیچ دی جائے اور پیسوں سے فائدہ اٹھایا جاوے، چونکہ یہ مال جزیے کا تھا، کہا جزیے کی آمدنی کے اندر کمی ہوئے، اس سے بہتر یہ ہے کہ اس کو بیچ ڈالو اور بیچ کر کے اس کا جو سمن آئے گا وہ سمن کو جمع کر لیوے، تاکہ جو ہے اتنی مالیت کا فائدہ ہو جائے اور اس کے پیسے ضائع نہ ہوئے. یہ ان کا اپنا اجتہاد تھا، ان کا اپنا قیاس تھا. دوسری بات سمجھو، بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ حضرت جابر ابن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شراب کا سرکہ بنا دیا تھا اور سرکہ بنا کر کے اس کو بیچا تھا. یعنی اب تو نام ہی پورا بدل گیا, پہلے شراب تھی اب اس میں تبدیلی ہو گئی اور اس کا نام سرکہ ہو گیا, اس کو بیچا. لیکن لوگوں نے شراب بیچی ایسا کیوں کہا؟ اصل کے اعتبار سے, حالانکہ بیع کے وقت پر وہ شراب نہیں تھی, وہ تو سرکہ تھا, لیکن لوگوں نے اصل کو مد نظر رکھ کر کے کیا میں کہہ دیا کہ شراب بیچی. یہ دوسری توجیہ اس کی جو ہے کی گئی ہے. تیسری بات سمجھو, بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت جابر نے شراب نہیں بیچی بلکہ انگور کا نچوڑا ہوا شیرہ بیچا, یعنی ان کے پاس انگور کا شیرہ آیا تھا, ایسا شیرہ جو شراب بننے کے قابل تھا, تو انہوں نے شیرہ بیچا تھا. لیکن وہ شیرہ چونکہ شراب بنانے کے کام میں آتا تھا, اس لیے لوگ نے بعد والی چیز پر نظر کر کے اس کو شراب کہہ ڈالا, حالانکہ جس وقت آیا اور بیچا اس وقت وہ انگور کا شیرہ تھا, لیکن وہ رکھے رکھے شراب ہو سکتا تھا, اسی لیے آئندہ کی حالت کو سامنے رکھ کر کے لوگوں نے اس کو شراب کہہ ڈالا. جیسے بہت سے لوگ جو سمجھتے نہیں ہیں وہ نیرے کو تاڑی کہتے ہیں, حالانکہ تاڑی تو بعد میں بنتی ہے, جس وقت آپ اور میں پیتے ہیں اس وقت تو نیرا ہوتا ہے. وہ تو اس کو رکھے چھوڑو 11-12 بجے تک بغیر فروزن کے, تو اب وہ چڑھتا ہے اور تاڑی بنتی ہے. تو یہ بعد کی حالت کے اعتبار سے ہے. تو یہاں حضرت جابر ابن سمورہ کے پاس بھی شیرہ آیا تھا, لیکن لوگوں نے بعد والی حالت کو سامنے رکھ کر کے اس کو شراب کہہ ڈالا, ورنہ اتنے بڑے جلیل القدر آدمی ایسا کر نہیں سکتے تھے. ایک اور بات بھی یہاں ذہن میں رہ گئے, کہ یہاں ایک طرح کی ہیلے کی بات چل رہی ہے. یہودیوں نے بھی ہیلا کیا, غلط ہیلا کیا, اور پیچھے آپ نے ایک اصول پڑھ لیا کہ جو ہیلا حکم شرعی کو باطل کرنے کا کام کرے ایسا ہیلا حرام اور ممنوع ہے. یہودیوں کے لیے چربی حرام تھی, انہوں نے اس کو پگھال کر کے گھی بنایا اور اس کو بیچ کر کے سمن کمایا, یہ حکم شرعی کو باطل کرنے کا ہیلا اختیار کیا, اس لیے ہیلا ممنوع قرار دیا گیا. اب انہوں نے یہ سوچا کہ چربی پگھلنے کے بعد نام تو بدل جاتا ہے, کہ جب تک چربی ہے وہاں تک شاہما, پگھل کر کے گھی بننے کے بعد ودک, نام بدل جاتا ہے. تو اس لیے انہوں نے یہ کام انجام دیا کہ بھائی پہلے یہ شیرہ بعد میں شراب, یا پہلے شراب بعد میں سرکہ, نام کی تبدیلی یہ انہوں نے ملحوظ رکھی. لیکن یہاں بات حقیقت یہ ہے کہ صرف نام بدلنے سے حکم نہیں بدلتا جب تک کہ حقیقت نہ بدلے, اس کی حقیقت اور ماہیت بدل جائے گی تو حکم اس کا بدل جائے گا, نام بدلنے سے جو ہے کام چلتا نہیں ہے. اب رہا یہ, یہاں ایک مسئلہ اور بھی چھیڑتے ہیں کہ کیا شراب کو سرکہ بنا کر بیچنا جائز ہے؟ تو احناف کے نزدیک تو جائز ہے کہ شراب کا سرکہ بناؤ اور اس کو بیچو, اس کو استعمال کرو, جائز ہے, چونکہ تبدیلی ماہیت ہو جاتی ہے, نام بھی بدل جاتا ہے, حقیقت بھی اس کی بدل جاتی ہے, یہ جائز چیز ہے. دوسرے ائمہ اس کو منع کرتے ہیں, احناف اس کو جائز کہتے ہیں. جی
قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال سمعت سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه وعنا اجمعين
صلى الله عليه وسلم وہی روایت ہے, کچھ الفاظ آگے پیچھے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی یہود کو ہلاک اور برباد کرے, ان کے اوپر چربی کو حرام کیا گیا, پھر بھی انہوں نے چربی بیچ ڈالی اور اس کا سمن کھا گئے. اب امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا ان روایتوں سے ترجمۃ الباب پر استدلال ذرا سمجھو, باریکی کی بات ہے, اس کو حل کرو. ابھی آپ نے مسئلہ پڑھ لیا کہ احناف کے یہاں تو شراب کو سرکہ بنا کر کے بیچنا جائز ہے, لیکن دوسرے ائمہ اس کو منع کرتے ہیں. اندازہ ایسا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک بھی ایسا ہی ہوگا کہ وہ بھی شراب کو سرکہ بنا کر کے بیچنے کو منع فرماتے ہوں گے. یہ ان کے اس طرز کلام سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے, صراحتن تو نہیں ہے, انداز کلام سے ہمیں ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات کے قائل تھے کہ شراب کو سرکہ بنا کر کے نہ بیچا جائے. اب اس بات کو سامنے رکھ کر ترجمۃ الباب پر استدلال سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چربی پگھلا کر کے بیچی, یہودیوں نے اس پر نکیر فرمائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر اور تنبیہ فرمائی ان یہودیوں پر جنہوں نے چربی پگھلا کر کے اس کو بیچی اور اس کا سمن کمایا. تو پھر شراب کو سرکہ بنا کر کے بیچے, اس کے اوپر بھی نکیر ہو سکتی ہے, اس لیے اس انداز سے استدلال کر کے یہاں اس کو ذکر فرمایا کہ شراب کو سرکہ بنا کر کے بیچے, اس پر بھی حضور کی نکیر ہو سکتی ہے. اس طرح جو ہے ترجمے کے ساتھ اس کا ربط ہوگا. تو اصل تو پہلی روایت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت جابر کے طرز عمل پر ناراضگی ظاہر فرمائی, حالانکہ انہوں نے تو شراب کو سرکہ بنا کے بیچا تھا اور باب ہے چربی والا. تو کس طرح جوڑ دونوں میں کریں گے کہ جس طرح یہودیوں نے ممانعت کے باوجود چربی پگھلا کر کے گھی تیار کر کے بیچا, سمن کمایا, اس پر حضور نے نکیر فرمائی, تو اس سے اندازہ یہی ہے کہ شراب کو سرکہ بنا کر کے بیچے, اس پر بھی نکیر ہو سکتی ہے. اس طریقے سے دونوں میں ربط کر کے ترجمۃ الباب کے اوپر استدلال کریں گے. بہرحال یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب کو ثابت کیا کہ مردار کی چربی کو پگھالنا بھی نہیں چاہیے, اور مردار کی چربی کو پگھال کر کے جو گھی ودک تیار ہوتا ہے اس کو بھی بیچنا جائز نہیں ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالی یہود کو ہلاک کرے کہ ان کے اوپر چربی حرام کی گئی تھی, پھر بھی انہوں نے چربی بیچی اور سمن کھا گئے. تو شراب تو بدرج اولا ممنوع ہوگی. قال ابو عبداللہ, امام بخاری فرماتے ہیں کہ حدیث میں جو قاتلہم اللہ کا لفظ آیا, یہ لفظ قرآن میں بھی آیا ہے, قاتلہم اللہ انا یؤفکون, اور قاتلہم اللہ کے معنی کیا کریں گے, لعنہم, اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہو, یعنی لغت بیان کر رہے ہیں. اور جب قاتل آیا تو قتل بھی بتلا دیا, تو قتل کے معنی لعین، قتل الخراسون، قاتل کی مناسبت سے قتل اور قتل کی مناسبت سے الخراسون، چونکہ قتل کے بعد خراسون آیا اسی لیے لفظ خراسون کی بھی جو ہے تحقیق لا رہے ہیں. الکذابون، الکذابون کے معنی مہا جھوٹے، دوسرا معنی بے سند باتیں کرنے والے. تو یہاں یہ مت رب تلاش کرنا کہ خراسون کتاب البیوع میں کیوں آیا ہے، تو یہ ہے اصل تو حدیث میں قاتلہم اللہ کا لفظ آیا تو اس کی مناسبت سے قتل اور اس کے بازو میں خراسون آیا اس لیے اس کی بھی تحقیق کر ڈالی. جی باب بیع التصاویر التي ليست فيها روح وما يكره من ذلك. پہلے یہ مسئلہ ضمناً گزرا ہے، اب یہ مستقلاً ترجمۃ الباب یہاں الگ سے لائے ہیں. جس کے اندر جاندار کی تصویر ہو اس کو بیچنا خریدنا دونوں ناجائز ہے، لیکن جس کے اندر جاندار کی تصویر نہ ہو اس کو بیچنا بھی جائز ہے، اس کی بیع کر سکتے ہیں، اس کو بنا بھی سکتے ہیں، اس کی صنعت بھی جائز ہے، جیسے قدرتی سن سینری، درخت، پانی، پہاڑ، ایسی چیزوں کی تصویر وغیرہ بنا بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، خرید بھی سکتے ہیں، اس کی صنعت بھی کر سکتے ہیں، سب چیزیں جائز ہیں. لیکن اگر ذی روح کی تصویر ہو تو ممنوع ہے. یاد رکھنا کہ ذی روح کی تصویر والی چیز بنانا یا ذی روح کی تصویر بیچنا خریدنا اس کی ممانعت کی دو علتیں اور حکمتیں سمجھ میں آتی ہیں نصوص پر غور کرنے سے. پہلی حکمت یہ سمجھ میں آتی ہے شرک کا خطرہ، اس لیے کہ دنیا کے اندر شرک کا جو ایجاد ہوا وہ اسی طرح ہوا کہ حضرت شیش علیہ السلام کی قوم کے کچھ نیک برگزیدہ اللہ کے بندے تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو شیطان نے لوگوں کے دلوں کے اندر بات ڈالی کہ یہ بڑے اللہ والے نیک لوگ تھے، ان کو یاد رکھنا چاہیے، ان کو یاد کرو گے تو یہ اللہ والے تھے، اللہ یاد رہیں گے، اسی لیے ان کے پاس ان کے مجسمے شیطان نے بنوائے کہ ان اللہ والوں کو یاد کرو اس سے اللہ یاد آئے گا. اس طرح پھر آہستہ آہستہ زمانہ گزرا تو پھر عبادت خانوں کے اندر ان مجسموں کو جگہ ملی کہ بھائی عبادت کے وقت پر اللہ کی عبادت کرنے گی، لیکن ذرا ان کو دیکھ لینے گا یہ کتنے بڑے عابد تھے، تو ہمیں بھی مزید عبادت کا جذبہ اور شوق اور داعیہ پیدا ہوگا. تو پھر عبادت خانے میں سائڈ پہ رکھوایا، پھر مرور زمانے کے بعد آگے رکھوا دیا اور اللہ کی عبادت ہٹ گئی اور انہی مجسموں کی عبادت اور پوجا شروع ہو گئی. تو ایک یہ ہے کہ یہ موضع شرک ہے، اس میں شرک کفر کا اندیشہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ فواہش کے پھیلنے کا یہ ذریعہ ہے. آج دنیا بھر میں جو فواہش پھیل رہے ہیں اس کے اسباب میں ایک بہت بڑا سبب تصویر ہے. بہت سے لوگ تو اخبار اسی لیے خریدتے ہیں کہ اس کے اندر بہترین تصویریں آتی ہیں، اس سے اپنی آنکھ اور دل کو سکون دیتے ہیں اسی لیے وہ خریدتے ہیں. اسی طریقے سے اسکرین کے اوپر تصاویر لے کر کے دیکھ دیکھ کر کے محظوظ ہوتے رہتے ہیں، تو یہ فواہش اور بے حیائی کا بھی ذریعہ ہے پھیلنے کا. اس لیے شریعت مطہرہ نے ذی روح کی تصویر کو منع قرار دیا. پیچھے آپ نے ایک مسئلہ پڑھ لیا ہے کہ بھئی ہم اخبار خریدتے ہیں، اس میں بھی قسم قسم کی تصویریں ہوتی ہیں. اسی طریقے سے ڈبے خریدتے ہیں، ان کے اوپر بھی قسم قسم کی تصویریں ہیں. پیکٹ خریدتے ہیں، ان کے اوپر بھی قسم قسم کی تصویریں بنی ہیں. تو مقصود بھی ذات تصویر نہیں, مقصود بھی ذات وہ ڈبوں میں پیکٹ کے اندر جو چیز ہوتی ہے وہ مقصود بھی ذات ہوتی ہے, اسی لیے اس کی بحث ہی ہو جائے گی, چونکہ مقصود تصویر نہیں ہوگی. اندر ڈبے میں جو چیز ہے وہ مقصود ہوتی ہے. اسی لیے اگر کوئی آدمی محض تصویر کو مقصود بنا کر کے اخبار خریدے تو وہ ممنوع ہو جائے گا, لیکن اگر وہ اخبار خریدتا ہے خبروں کو جاننے کی نیت سے اور ضمناً اس میں تصویریں بھی آتی ہے تو صحیح ہے, لیکن اگر محض تصویر دیکھنے کے لیے اور تصویر کی نیت سے اخبار خریدتا ہے تو یہ بے بھی ممنوع ہو جائے گی. تو خریدنے والے کی نیت اور مقصود کیا ہے اس کے اوپر مسئلے کا مدار ہے. اور عام متن اخبار ڈبے تصویر ایسی چیزوں میں مقصود بھی ذات وہ چیز ہوا کرتی ہے, تصویر مقصود نہیں ہوا کرتی. لیکن احتیاط اور فائدہ یہ ہے کہ بھئی گھر میں ایسے ڈبے پیکٹ باکس لا کر کے اول مرحلے میں تصویر کا منہ مٹا دیا جاوے تاکہ رحمت کے فرشتے گھر میں آسانی سے آ جا سکے. اسی لیے گھروں میں ایسا ماحول بناؤ کہ کوئی بھی بات تصویر ڈبا پیکٹ باکس آوے تو اس کا منہ مٹانے کا کام کاج ہو. اخبار بھی گھر میں آئے تو اس طرح اس کو موڑ کر کے رکھے کہ تصویر کھلی ہوئی سامنے نہ رہے, اس طرح اخبار کو موڑ کر کے رکھنا چاہیے. جی. دیکھیے یہاں سند میں یہ آف آئے ہیں, آف یہ آف ابن ابی حمید, ان کو لوگ اعرابی کے نام سے ہی پہچانتے ہیں. آف الاعرابی ان کا لقب مشہور ہی ہو گیا ہے. ایک دوسری خوبی اس سند کی سمجھو, یہ سعید ابن ابی الحسن ہے راوی, یہ مشہور جلیل القدر تابعی حضرت حسن بصری کے بڑے بھائی ہوتے ہیں. حضرت حسن بصری سے عمر میں بھی بڑے تھے اور حضرت حسن بصری سے پہلے ان کا انتقال بھی ہو گیا تھا, اور پوری صحیح میں ایک ہی ان کی سند سے ایک روایت ہے. سعید ابن ابی الحسن حضرت حسن بصری کے بڑے بھائی, ان کی سند سے یہی ایک روایت ہے. جی.
كنت عند ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذ أتاه رجل فقال يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنع بيدي فإني أسمع هذه التصاوير. فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه لا أحدثك إلا
عنهما.
فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله
صلى الله عليه وسلم
سمعته يقول من صور سورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بناتج فيها أبدا. فرمى الرجل رمودا شديدة واصفر وجهه فقال ويحك إن أبيت إلا أن تسمع فعليك بهذا الشدد كل شيء ليس فيه روح. قال أبو عباس
حضرت سعید ابن ابی الحسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا, اتنے میں ایک شخص آیا اور آ کر کے کہتا ہے اے ابو العباس, یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی کنیت ہے, ان کے یہاں دادا کا نام وہ نام پوتے کا بھی رکھتے تھے, اسی لیے یہ ابن عباس بھی ہے اور ابو العباس بھی ہے. انی انسان, میں ایک ایسا انسان ہوں کہ میری انکم کا سبب میری دستکاری ہے, یعنی میرا گزران میری ہاتھ کی صنعت پر چلتا ہے, ہینڈ کرافٹ کے اوپر, یعنی میں ہاتھ سے کچھ چیزیں بناتا ہوں اس کو بیچتا ہوں اور بیچ کر کے جو پیسے آتے ہیں اس سے میرا گزران چلتا ہے, اور میں یہ تصویریں بنانے کا کام کرتا ہوں. اس زمانے میں کیمرے نہیں تھے بلکہ لوگ جو ہے ہاتھ سے پینٹنگ کر کے تصویریں بناتے تھے اور ایسے ماہر پینٹر ہوتے تھے کہ آپ ان کے سامنے جا کے کھڑے ہو جاؤ کہ بھائی میری تصویر بناؤ تو آپ کے سامنے دیکھ دیکھ کر کے ہو بہو آپ کی تصویر بنا کے آپ کو ہاتھ میں دے دیتے تھے. ایسے ماہر یہ پینٹر ہوا کرتے تھے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ بھائی میں آگے تجھے جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں نے وہ وہی بات بیان کروں گا جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھی ہے. یعنی تو جو یہ ذی روح کی تصویریں بناتا ہے نا تو اس معاملے میں میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا بلکہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں تجھے سناتا ہوں. میں نے حضور کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا من صور صورتا فإن اللہ معذبو جس نے بھی دنیا میں تصویر بنائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیں گے. کہیں گے یہ تصویر تو نے بنائی دی, چل اس میں روح پھونک, جب تک روح نہیں پھونکے وہاں تک اس کو سزا دی جائے گی. اور ظاہر بات ہے کہ کون روح ڈال سکے گا, روح تو ڈالنا اللہ کے اختیار میں ہے. وَلَيْسَ بِنَافِخٍ فِيهَا أَبَدًا اور وہ کبھی بھی اس میں روح پھونک سکے گا نہیں, گویا کہ اس کو اطول طویل زمانے تک اللہ کی طرف سے عذاب دیا جائے گا, سزا دی جائے گی تصویر سازی کے اوپر. جب یہ حدیث اس آدمی نے سنی تو باورا بن گیا, ایک دم باورا باورا ہو گیا. فرب الرجل ربوتن شدیدتن, ربا کے معنی کیا, سانس پھولنے لگی, سانس پھولنے لگی یعنی وہ تو ایک دم گھبرا گیا کہ میرا کیا ہوگا, میں نے تو آج تک اتنی تصویریں بنائی اب میرا اللہ کے یہاں کیا ہوگا, اور اگر تصویر بنانا چھوڑ دوں تو کھاؤں گا کہاں سے. تو وہ تو دوہری مصیبت سن کر کے وہ تو ایک دم گھبرا گیا, حیران پریشان, سانس پھول گیا اس کا. وسفر وجو اور اس کا چہرہ پیلا پڑ گیا, ارے ارے میرا کیا ہوگا, میں تو مرا سمجھو, میرا اب کوئی ٹھکانہ نہیں. جیسے ہماری یہاں ایسی بات سن کر کے لوگ بولے اللہ مری گیا, اس طریقے کا یہ جملہ ہے. فقال حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس کو کیا ہو رہا ہے, اس لیے آپ نے کیا فرمایا, وہی حق افسوس ہے تیرے اوپر, ان ابیت الا ان تصنع, تجھے تصویر بنانی بنانی ہے نا اپنے گزران کے لیے, اپنی جو ہے معیشت کے لیے. فعلیک بہذا الشجر, کتنے درخت ہے بنانی اس کی تصویر, کبھی لمڑے کی بنا, کبھی وڑ کی بنا, کبھی بوڑی کی بنا, کبھی آسو پالو کی بنا, بنا تصویر ہے بنانی ہے تو تجھے. فعلیک بہذا الشجر, یہ سب درخت ہے اس کی تصویر بنا. کل شیء لیس فیہ روح, تمام ان چیزوں کی تصویریں بنا جس کے اندر کوئی روح نہ ہو, ایسی تو تصویریں بنا. جی یہ دوسرا طریق بیان کیا, اس میں امام کے استاد محمد ان عبدہ ان سعید اور اس میں نظر ابن انس ہے اس طریق کے اندر. چلو تیسرا طریق. جی یعنی سعید ابن ابی عروبا نے نضر ابن انس سے بس یہ ایک حدیث شریف جو ہے سنی ہے. جی شراب کی تجارت کی حرمت کے بیان میں یہ باب ہے. شراب مسلمان کے لیے مال متقوب نہیں ہے، اس لیے اس کی بے شیرا دونوں ممنوع ہے، بے بھی نہیں کر سکتے شیرا بھی نہیں کر سکتے. غیر مسلم کے لیے وہ سرکے کے مانند ہے، اس لیے وہ اس کی بے بھی کر سکتے ہیں شیرا بھی کر سکتے ہیں، مسلمان نہیں کر سکتا اس کی بے اور شیرا دونوں نہیں کر سکتا. جی
قال جابر رضي الله تعالى عنه حرم النبي صلى الله عليه وسلم بيع الخمر.
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کی بے کو حرام فرمایا. جی روایت گزر چکی ہے، بس ہم یہ کہیں گے کہ سود اور شراب دونوں کی حرمت کا اعلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ فرمایا، اور اس کو ہم کیا کہتے ہیں، الشیء بالشیء یذکر، یعنی ایک چیز کا حضور حرمت کا تذکرہ فرما رہے تھے، وہ ساتھ میں دوسری چیز کی حرمت بھی حضور نے بیان فرما دی. تو سود تو حرام ہے ہی ہے، وہ شراب کی حرمت کا اعلان بھی ہو گیا کہ بھائی شراب پہلے سے حرام ہو چکی تھی، لیکن اس کی تجارت کی حرمت کو سود کی حرمت کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ سودی کے متعلق قیامت میں آیا ہے کہ وہ خبتی الحواس اٹھے گا، الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. تو سودی لوگ، سود خور لوگ قیامت کے دن خبتی الحواس اٹھیں گے، اور شرابیوں کا یہ حال دنیا میں ہوتا ہے کہ جب پیتے ہیں نہ چڑھتی ہے تو خبتی الحواس ہو جاتے ہیں. اس اعتبار سے دونوں کے درمیان میں ربط ہے، اسی لیے اس کی حرمت کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی حرمت کو بیان فرما دیا اور اس کی حرمت واضح فرما دی. جی حر آزاد آدمی، اس کی بے حرام ہے، مراد ہے بنی آدم میں سے حر، یعنی ایک انسان آزاد ہے، اور آزاد انسان کو کوئی پکڑ کر کے بیٹھ ڈالے تو اس نے حرام کام کیا، گناہ کبیرہ کیا، آزاد کی بے باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ آزاد مال متقوم نہیں ہے. پرانے زمانے میں ایسا بہت ہوتا تھا، جیسے کہ آج کل کڈنیپنگ ہوتا ہے، اپہرن اگوا ہوتا ہے، کہ کسی کو اٹھا لو، اگوا کر لو، کڈنیپ کر لو، اور پھر گھر فون کرو 2 کروڑ روپے وہاں پہنچاؤ تو ہم آپ کے بچے کو چھوڑیں گے، آپ کے بھائی کو چھوڑیں گے، اس طرح بہت ہوتا ہے. اس کو گجراتی میں اپہرن کہتے ہیں، اردو میں اگوا کہتے ہیں، کڈنیپنگ کہا جاتا ہے. تو یہ کڈنیپنگ پرانے زمانے میں اس کی شکل یہ ہوتی تھی کہ آزاد آدمی کو بے اٹھا لیتے تھے اور کہیں لے جا کر کے بیچ مارتے تھے، چونکہ اب بیچنے کا سلسلہ ہے نہیں. لیکن بہت پکی باتیں ہیں کہ چھپے چھپائے اب بھی جو ہے بیچنے کے سلسلے دنیا میں رائج ہے، عورتوں کو بیچا جاتا ہے باقاعدہ اٹھا کر کے، اگوا کر کے. تو باب اسم من باع حرا، جس نے آزاد کو بیچا وہ گنہگار ہے، گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے. جی مرحوم بھی نام ہے، دیکھا، چلو معلوم ہر مرحوم میت نہیں ہوتا. چلو
به قال حدثني بشر بن مرحم قال حدثنا يحيى بن سليم عن اسماعيل بن أمية عن سعيد عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنه وعن اجمعين عن النبي
صلى الله عليه وسلم
قال الله تعالى ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة رجل اعطى بي ثم غدر ورجل الله حرا فاقل ثمنه ورجل استاجر عزيزا فاستوفى منه ولم يعطي اجره.
حدیث قدسی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ تین آدمی کی طرف سے میں قیامت کے دن خصم بنوں گا. خصم کا مطلب ہے خود میں دعویٰ دائر کروں گا. اب اندازہ لگاؤ، محشر میں جہاں اللہ کی عدالت ہوگی، جن لوگوں کی طرف سے خود اللہ تعالی دعویٰ دائر کرے، اس کو کہاں پناہ ملے گی؟ کہاں اس کا بچاؤ ہوگا؟ کہاں وہ آفت عذاب سے بچ سکے گا؟ چونکہ عدالت بھی اللہ کی اور دعویٰ بھی خود اللہ تعالی دائر کریں گے، لہذا ایسے آدمی تو کا بچنے کا کوئی سوال ہی نہیں. ایسے تین قسم کے انسان ہے کہ جن کی طرف سے اللہ سبحانہ وتعالی خود دعویٰ دائر کریں گے. یہاں ایک بات یاد رکھنا، تمام ظالم کے خلاف خود اللہ تعالی محشر میں دعویٰ دائر کریں گے، لیکن یہ تین کی جو روایت میں تخصیص ہے، ان کے جرم کے نہایت سنگین ہونے کی بنیاد پر ہے، ورنہ ہر ظالم کے خلاف خود باری سبحانہ و تعالی محشر میں دعویٰ دائر فرمائیں گے مظلوم کی حمایت کے اندر. کون ہے یہ تین؟ رجل اعطا بی ثم غدر، ایک آدمی نے میرے نام سے قسم کھائی یا میرے نام سے عہد کیا، پھر اس نے خلاف ورزی کی، عہد توڑ دیا، عہد پورا نہیں کیا. بہت سے لوگ جو ہے نا معاہدے کرتے ہیں اللہ کے مبارک نام سے، یا تو قسم کھا کر کے یا مبارک نام کو استعمال کر کے. جیسے قرآن میں مثال ہے نا، واللہ علامہ نقول وکیل، تو اللہ کے مبارک نام سے کوئی معاہدہ کرے یا اللہ کے مبارک نام کی قسم کھا کے وعدہ کرے، پھر اس کو نہ نبھاوے بلکہ اس کی خلاف ورزی کرے، تو گویا کہ اس نے اللہ کے مبارک نام کی بے حرمتی کی، تعظیم گھٹا دی. اسی لیے یہ بڑا سنگین مجرم ہے، ایسے آدمی کی طرف سے خود اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے خلاف دعویٰ دائر کریں گے. ورجل باع حرا فاکل ثمنه، اور ایک آدمی نے آزاد کو بیچ مارا اور اس کے پیسے کھا گیا. کسی آزاد آدمی کو پکڑا اور اس کو زبردستی کا بیچ مارا، نے جو پیسے آ گئے وہ کھا گیا، تو اس کے خلاف خود اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن دعویٰ دائر کریں گے. یہاں قید لگانے کی، متعمدن، جان بوجھ کے ایسا کرے اور جانتے ہوئے ایسا کرے. بعض مرتبہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ غلام ہے اور بیچ ڈالا، اگر معلوم ہے کہ آزاد ہے پھر بھی بیچتا ہے تو یہ وعید ہے، ورنہ اگر جہالت میں کرے گا تو اس کے لیے یہ وعید نہیں ہوگی. ورجل استاجر اجیرا، ایک آدمی نے ایک مزدور کو کام پر بلایا، فاستوفا منہ، کام برابر کرایا، فاستوفا منہ یعنی کام برابر وصول کیا اس کے پاس، سر نے سر پہ کھڑا رہا. بعض لوگ ایسے ہوتے کہ مزدور کے سر پہ ڈنڈا لے کے کھڑے رہتے ہیں، کام برابر کراتے ہیں. ولم یعطی اجرہ، لیکن اس کو اجرت نہیں دی، اجرت دیے بغیر اس کو بھگا دیا. پیسے بعد میں لے جانا نہیں، ہم کہاں بھاگ جانے والے ہیں، بعد میں لے جانا. بس یہ تین آدمی کے خلاف خود اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن دعویٰ دائر کریں گے اپنی عدالت کے اندر. جی قبیلے بنو نذیر کا یہ واقعہ ہے کہ یہود بنو نذیر کے ان کی مسلسل جب غداریاں ہوئی تو عبداللہ ابن ابی کی ان سے بڑی بنتی تھی, تو عبداللہ ابن ابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفارش کی تھی کہ حضور ان کو جلا وطن کی سزا دی جائے. جب ان کا معاملہ آیا حضور کے پاس تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ بھائی تمہارا خاص ہے یہ تو اس کے اوپر فیصلہ چھوڑ دو. تو انہوں نے حضور نے عبداللہ ابن ابی کے حوالے کیا تو اس نے فیصلہ کیا جلا وطنی کا. اس نے بہت اصرار کیا حضور کو, ورنہ حضور تو ان کو دوسری سزا دلواتے, لیکن عبداللہ ابن ابی کے اصرار پر ان کو جلا وطنی کی سزا دی گئی. جب ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا گیا تو حضور نے حکم دیا ان کی زمینیں بیچنے کا کہ بھائی تم تمہاری زمین بیچ بیچ کے جاؤ تو یہاں سے. یہ بیچنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. فیہ المقبوری عن ابی ہریرہ, اس ترجمۃ الباب پر استدلال کرنے کے لیے ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے, جو کتاب الجزیہ میں کتاب الجہاد میں امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے 3167 نمبر کے اوپر. یہ روایت صراحتاً موجود ہے. اب یہاں آپ کے ذہن میں ایک اشکال آنا چاہیے کہ امام علی مقام تو جہاں کہیں حدیث شریف سے کوئی نیا فائدہ نکلتا ہے تو وہاں فوراً روایت لاتے ہیں, نیا ترجمۃ الباب ذکر کریں گے اور روایت کو فوراً لائیں گے. یہاں کیوں ایسا نہیں کیا, اپنی عادت کے خلاف کیا کہ روایت ہے ان کے پاس اس مسئلے پر پھر بھی روایت نہیں لائے اور صرف ریفرنس دے دیا کہ اس طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت ہے, ایسا عادت کے خلاف کیوں کیا. تو بات دراصل یہ ہے کہ امام کے پاس اس حدیث کی ایک ہی سند تھی اور وہ ایک سند سے وہاں کتاب الجہاد میں ذکر کر دیا. دوسری سند ہوتی تو لاتے, کیونکہ ان کے یہاں تو دوسری سند بھی دوسری حدیث سمجھی جاتی ہے امام بخاری کے نزدیک. تو سند بدل جائے روایت بدل گئے, لیکن اس روایت کی ایک ہی سند تھی, اس لیے امام علی مقام جو ہے اس کو یہاں پر لائے نہیں, صرف عنوان کے اندر ریفرنس دے دیا. حدیث نکالو 3167. ایک نازک مسئلہ ہے حل کرنے کا, اس لیے روایت کھولو. پڑھو ذرا حدیث شریف.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه.
ہے فیہ المقبوری عن ابو ہریرہ, یہاں جو حوالہ دیا وہ.
بينما نحن في المسجد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال انطلقوا الى يهودا فخرجنا حتى اذا دخلنا بيت المدراس فقال اسلموا تسلموا واعلموا ان الارض لله ورسوله واني اريد ان اجليكم من هذه الارض فمن يجد منكم بماله شيئا فليبيعه والا
فاعلموا ان. ہے کہیں اس میں زمین بیچنے کا تذکرہ, دیکھو نا روایت کے الفاظ میں ہے کہیں, روایت میں ہے کہیں زمین بیچنے کا تذکرہ. جو پوچھ رہا ہو پہلے وہ جواب دو. ہے زمین بیچنے کا ہے, پھر اس روایت سے ترجمۃ الباب کیسے ثابت ہوگا؟ ایک اشکال. اب آپ کے اشکال کا جواب سنو. حضور نے کیا فرمایا؟ مال فرمایا نے. چلو مال میں زمین شامل ہے, مان لیا, اور اس سے جو ہے ترجمۃ الباب پر استدلال ہو سکتا ہے, لیکن اس واقعے میں نہیں ہو سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا بتاؤ؟ مغازی میں بنو نذیر کا غزوہ پڑھ لیا ہے نا, بتاؤ کیوں نہیں ہو سکتا استدلال؟ اموال بنی نذیر یعنی آرادی بنی نذیر کیا حضور نے یہودیوں سے بکوائی تھی یا صحابہ کے لیے مال فے ہوئی تھی؟ تقسیم کروا دی تھی نا، تو پھر بے کا مسئلہ ہی کہاں آیا؟ بے ہوئی کا ان کی زمین کی، تو نذیر کی زمین کی بے ہوئی نہیں ہے، اس لیے مال والے عمومی لفظ سے ترجمۃ الباب کے اوپر استدلال صحیح نہیں ہے. اسی لیے حضرت الاستاد مفتی سعید صاحب فرماتے تھے کہ امام بخاری سے یہاں تسامو ہوا ہے، چپ ہوئی ہے، استدلال صحیح نہیں ہے اس روایت سے کرنا، چونکہ بنو نذیر کی زمین بیچی ہی نہیں گئی. جب بیچی نہیں گئی وہ تو جو ہے صحابہ مال فے قرار دی گئی، اور لفظ مال سے حدیث میں مراد اموال منقول آئے، یہ جو منقول اموال ہے اس کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم بیچ بیچ کے چلے جاؤ یہاں سے. سمجھ میں آئی بات؟ تو پھر اس ترجمۃ الباب کا ہم کیا مطلب لے رہے؟ تو کہا ترجمۃ الباب کا یوں مطلب لے لو، یہود اگر اپنی زمین کہیں بیچتے ہو تو خریدنا جائز ہے، یہ ایک سمپل مطلب لے لو ترجمۃ الباب کا، تو دوسری عمومی روایتوں سے اس پر استدلال ہو جائے گا اور یہ جائز ہو جائے گا.